نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
اسلام بر عظیم پاک و ہند میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ انڈین سب کانٹیننٹ بر عظیم پاک و ہند جس کا کہ ہم ایک حصہ رہے ہیں اب بھی سیاسی طور پر علیحدہ ہے، کلچرلی تہذیبی طور پر ثقافتی اعتبار سے ہمارے رشتے ہیں، اور اس وقت جتنے مسلمان پاکستان میں ہیں ان سے کم از کم ڈیڑھے مسلمان ہندوستان میں ہیں تعداد کے اعتبار سے، کم از کم ہم اگر 10 کروڑ ہیں تو وہ 15 نہیں بلکہ کہا جاتا ہے 18 کروڑ مسلمان ہیں. تو اس پہلو سے یہ ابھی وہ کلچرل تہذیبی ثقافتی جو ہے اس کے بہت سے رشتے ہمارے اور بھارتی مسلمانوں کے درمیان ہیں. تو اس خطے ارضی میں اسلام کا ورود، اس کے مختلف مراحل، اس کے مدارج، اس کی کیفیات، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بر صغیر پاک و ہند میں خورشید اسلام اولاً عین غرب یعنی مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اس وقت طلوع ہوا. عین غرب کو انڈر لائن کر لیں، یعنی مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اس وقت طلوع ہوا. اب اس کو زمانی اعتبار سے معین کر لیجئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر 80 برس بیت چکے تھے، بلکہ 82 ہجری اعتبار سے، سن 11 میں حضور کا انتقال ہے، سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم کا حملہ 92 یا 93 میں ہے، بلکہ 93 زیادہ صحیح ہے، 632 میں حضور کا انتقال ہے اور 712 میں، تو شمسی حساب سے 80 برس اور قمری حساب سے 82 برس، اور دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا تھا. اور اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش، اس کے لیے اب یاد کیجئے کل جو مضمون ہم نے پڑھا تھا، قرآن اور جہاد، قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، وہ جو صدر اول کا اور قرن اول کا جو نقشہ تھا اسلام کا، اس کا جوش و خروش کم ہوتے ہوتے تقریباً معدوم کے حکم میں داخل ہو چکا تھا. چنانچہ سرزمین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مثبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا برہون منت نہ تھا، بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیجہ تھا. یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ وہ اس مقصد کے تحت کہ الائے کلمۃ اللہ کے لیے ہمیں جانا ہے، اور یہ جد و جہد جو ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی طور پر حادثہ ہوا، کچھ جو مسلمان تاجر تھے ان پر حملہ ڈاکوؤں نے کیا اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنیں موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں، اور اس مد میں بھی جذر کے آثار فوراً ہی شروع ہو گئے، اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجے عارضی بھی. یہ جو نقشہ ہے اب اس کو ذہن میں رکھیں، یہ ہے اصل غرب، یہ ہے شمال مغرب، پھر یہ شمال، تو پہلے اسلام ادھر سے آیا اور یہ اس پاکستان کے تقریباً نصف کو تک یہ اسلام کے اثرات پہنچے. کہا تو جاتا ہے ملتان، لیکن ملتان در حقیقت مرکز تھا اس پورے علاقے کا، ویسٹ پنجاب جو اس وقت کا ہے، تو پوٹھوہار تک کے ریجن تک یہ اسلامی مملکت جو ہے یہ قائم ہوئی تھی، اور جو فٹ ہلز ہیں آزاد کشمیر کی وہاں تک. تو یہ ویسے پورے رقبے کو دیکھیے تو آدھا ہی پاکستان بنے گا. تو جنوبی حصہ جو ہے اس پاکستان کا، اس تک اسلام کی کرنیں آئیں، پورے پاکستان تک نہیں. نمبر دو، جلدی ہی واپسی بھی ہو گئی، اس لیے کہ محلاتی سازش ہوئی وہاں، اس کے نتیجے میں محمد ابن قاسم کو بلا کر اور شہید کر دیا گیا. اگرچہ یہاں پر تو جو یہاں کے ہندو تھے وہ انہیں دیوتا کی طرح پوجتے تھے، اتنے نیک انسان تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو ہے جلدی وہ اثرات زائل ہو گئے، اور یہ ورود جو ہے بہت عارضی ثابت ہوا، یہ ورود اول ہے. اب اس کے نتیجے نکالیے، گویا سرزمین ہند دور نبوی اور عہد خلافت علی منہاج نبوت کی برکات سے تو قطعاً محروم ہی رہی. گویا سرزمین ہند دور نبوی اور عہد خلافت علی منہاج نبوت کی برکات سے تو مطلقاً محروم ہی رہی، جس میں ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جہاد و قتال کا جوش و خروش باہم شیر و شکر تھے. یہ کل والا مضمون اس کا خلاصہ. ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جہاد و قتال کا جوش و خروش باہم شیر و شکر تھے. اور جہاد کی اصل غرض و غایت فریضہ شہادت علی الناس کی ادائیگی کا جذبہ تھا یا حصول مرتبہ شہادت کا ذوق و شوق، نہ کہ ملک گیری و کشور کشائی کی حوث یا مال غنیمت یا اسباب عیش کی حرص. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور شہادت دونوں معنی میں، شہادت کی موت مل جائے اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا ہو جائے، شہادت دونوں میں کامن ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ معاملہ تو دور صحابہ تک، خلافت راشدہ تک کچھ عرصے بعد تک چلا ہے. ظاہر بات ہے کہ دور بنو امیہ کا بھی آخری زمانہ آ گیا تھا، اس میں تو وہ کیفیات اب باقی نہیں تھی. مزید محرومی یہ رہی کہ اسے اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات سے متمتع ہونے کا موقع بھی بہت ہی کم ملا. دور بنو امیہ کے بارے میں نے عرض کیا نا کہ کم سے کم یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی عجمی اثرات نہیں تھے، نہ ابھی فلسفہ آیا، نہ نئی منطق آئی، نہ کوئی نئے مسائل اٹھے، نہ نئی بحثیں اٹھیں. عربی مزاج تھا، عربی جو بھی سادگی تھی دین کی، اعتقادات کی، ایمان کی، وہ برقرار تھی. پھر نہ فرقے تھے، نہ جماعتیں تھیں، نہ گروہ بندیاں تھیں. سیاسی وحدت، دینی وحدت ہر اعتبار سے بنو امیہ کے اندر، یوں سمجھیے اس دور کے اندر، امیہ پیریڈ جو ہے اس میں، وہ جو برکات تھیں ابھی خلافت راشدہ اور دور نبوی کی، ظاہر بات ہے ایک دم تو ساری ختم نہیں ہو گئی تھی، تو وہ برقرار تھی. البتہ جیسے ہی بنو عباس کا دور آیا ہے، اب وہ عجمی اثرات ایرانیوں ہی کی سپورٹ سے تو در حقیقت یہ اب بنی عباس نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا، اور یہ وہ انتقام تھا ایران کا، نسلی انتقام. اور اس کے ساتھ ہی پشت پر شیعہ جذبہ، شیعت جو ہے اس کے رگ و پے میں تھی. بہرحال اس کے نتیجے میں جو پھر بنو عباس کا دور ہے، وہ تو پھر عجمی جو ہے تصورات، نظریات، خیالات، فلسفے، پھر یونان سے آئے، تو یہ سب کا ملغوبہ بن گیا دور. تو دور بنو امیہ ہے، اس کی بھی جو بھی خیرات و برکات تھی، ان سے بھی ہمارا یہ ملک جو ہے بہت ہی عارضی طور پر اتنے عرصے کے لیے، جب تک کہ یہ سندھ پر اسلام کا یہ ورود اول کے اثرات باقی رہے، صرف اس وقت تک متمتع ہوا. تو اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات سے متمتع ہونے کا موقع بھی بہت ہی کم ملا، جس میں دین و دنیا کی وحدت و یگانگت بھی ابھی اس حد تک باقی تھی کہ رات کے راہب ہی دن کے شہ سوار ہوتے تھے، اور ایک ہی انسان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے میں تلوار، جیسے کہ خود محمد ابن قاسم جیسے ان کا کردار تھا، دیوتا بنا کر پوجے گئے. اچھا، یہ ایک دور ختم ہوا، ورود اول. اس کے بعد بھی بعد ازاں جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر تو اسلام کے انوار و برکات کا ترشح عرب تاجروں کی آمد و رفت کے طفیل تقریباً مسلسل ہوتا رہا. جو تجارت ہوتی تھی اس کے جو تاجر آتے جاتے تھے، تو مغربی ساحل جو ہے یہ مالابار کا ساحل، اس وقت کیرالا اور مہاراشٹر کا جو ساحل ہے، اس میں اب بھی آپ کو اثرات ملیں گے. وہاں حنفیت نہیں ملے گی، شافعیت ملے گی، اس لیے کہ عرب جو تھے وہ زیادہ تر امام شافعی کے پیروکار تھے. تو یہ اس کے اندر وہ نقشہ جو ہے، لیکن یہ اس کی تمثیل بڑی پیاری آ گئی ہے. بعد ازاں جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر تو اسلام کے انوار و برکات کا ترشح کہتے ہیں بارش جب فار ہلکی سی پڑ رہی ہو، عرب تاجروں کی آمد و رفت کے طفیل تقریباً مسلسل ہوتا رہا، اگرچہ اس کی نوعیت ایک ہلکی سی فوار یا دھیمی سی آنچ کی تھی، جس کے اثرات زیادہ محسوس و مشہود نہیں ہوتے. لیکن شمال مغربی سرحد پر واقع پہاڑی دروں سے اسلام کا سیلاب کم و بیش 300 صدیوں بعد شروع ہوا ہے. There's a gap of 3 centuries. تقریباً 1000 عیسوی کے قریب محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے. غزنوی اور غوری، ان کے حملے، اب یہ درے ہیں، یہ جو پاکستان اور افغانستان کو، درہ خیبر، درہ ٹوچی، درہ گومل، درہ بولان، یہ سب شمال مغرب، اس کے درے ہیں. پہاڑی دروں سے اسلام کا سیلاب آیا، اور مزید لگ بھگ 200 برس تک اس کی نوعیت واقعتاً پہاڑی ندی نالوں کے سیلاب ہی کسی رہی، کہ زور شور اور غیظ و غضب کے ساتھ آیا اور آنن فانن گزر گیا. یہ بھی بڑی اچھی تمثیل ہے. سیلاب جب میدان میں آتا ہے تو وہ تو رفتہ رفتہ آتا ہے، پانی بڑھتا ہے اور پھر یہ کہ وقت لیتا ہے ریسیٹ کرنے میں، لیکن پہاڑی علاقوں میں تو آتا ہے ایک دم طوفان، ٹورنٹ ایک آتا ہے، ایک بہت بڑی جو ہے یہ سیلاب کا ایک ریلا، اور اس کے بعد فوراً ختم، نام و نشان نہیں پانی کہاں گیا، اس لیے کہ وہ تو ڈھلوان اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی طرح یہ پہاڑی دروں سے جو اسلام کا سیلاب آیا وہ زیادہ تر اسی طرح کے جو سیلابی کیفیات ہوتی ہیں کہ زور و شور اور غیظ و غضب کے ساتھ آیا اور آنن فانن گزر گیا. اور اگرچہ اس بار موجودہ پاکستان کے نصف شمالی کی قسمت جاگی، یہ محمود غزنوی غوری یہ کہاں سے آ رہے تھے، یہ اندر سے، تو اب یہ جو ہے اوپر کا نصف شمالی کرہ جو ہے ہمارے پاکستان کا، اس کی قسمت جاگی، اور کہ وہ 1000 عیسوی کے آس پاس ہی باقاعدہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا. تاہم واقعہ یہی ہے کہ محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کی اصل حیثیت پہاڑی نالوں کے سیلاب سے زیادہ نہ تھی، جو ادھر آتا ہے ادھر گزر جاتا ہے. تخت دہلی پر مسلمانوں کو باقاعدہ تمکن 1206 کے لگ بھگ حاصل ہوا. اب یہ ذرا آپ تقسیم اپنے ذہن میں کیجئے، یہ ہمارے ذہن میں یہ خاکے رہنے چاہیے. تخت دہلی ہم کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ کہ پاکستان کے اس علاقے میں تو 1000 کے لگ بھگ آ گیا اسلام، لیکن تخت دہلی 1206 اور 1857، 650 برس، اس کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کیجئے. ان 650 سالوں کے نصف اول کے دوران، یعنی 1206 سے 1526 تک، پہلے کچھ ترکی النسل غلام بادشاہ تخت دہلی کو زینت بخشتے رہے، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، غیاث الدین بلبل، اور بعد ازاں کچھ افغان خاندان، خلجی، لودھی وغیرہ حکمران رہے، خاندان سادات بھی رہا، اور نصف ثانی یعنی 1526 سے 1857 تک مغلوں کا دور ہے، جس کے کل 325 سالوں میں سے پہلے 125 برس، یہ 1707، یہ انتقال ہے اورنگزیب عالمگیر کا. تو پانی پت کی پہلی جنگ 1526 مغل دور شروع ہوا، 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی، تو یہ 125 برس ہیں. یہ تو ہے مغلوں کے تمکن کا زمانہ، بہت مضبوط حکومت، کل 325 سالوں میں سے پہلے 125 برس ان کی اصل عظمت اور سطبت کا زمانہ ہے، اور بعد کے 150 برس اصلاً ایک عظیم عمارت کے کھنڈروں میں تبدیل ہونے اور بالآخر زمین بوس ہو جانے کا عرصہ. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1707 سے 1857، یہ ٹھیک 150 برس جو ہیں وہ اس عمارت کے گرنے میں لگے ہیں. چنانچہ ایک بڑا پیارا مقولہ ہو گیا تھا کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم، کہنے کو تو وہ شہنشاہ ہند ہے شاہ عالم، لیکن ان کی حکومت لال قلعے سے پالم تک ہے. پالم ایئرپورٹ کہلاتی ہے وہ، جو دلی کی ایئرپورٹ تھی وہ پالم نامی ایک گاؤں کے پاس بنی تھی، تو پالم ایئرپورٹ، تو دلی سے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی لال قلعے سے 20-25 میل کا فاصلہ پالم. تو وہ کہنے کو تو وہ شہنشاہ عالم ہے، لیکن ان کی حکومت از لال قلعہ تا پالم ہے بس. باقی طوائف الملوکی، انگریز بھی آ چکا تھا، بہت پہلے آ چکا تھا. بہرحال تخت دہلی کے یہ جو ذہن میں یہ نقشے آپ قائم کر لیں، کل یہ بنتے ہیں 650 برس، جن میں سے پوری تقسیم ہے نصف کی کہ 325 برس جو ہیں وہ پہلے خاندان غلامہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر 325 برس مغلیہ دور. لیکن مغلیہ دور میں 325 میں سے 125 برس ہیں اصل عظمت کے اور سطوت کے اور شوکت کے، 150 برس اس عمارت کے گرنے کا ہے. اس پر ایک نوٹ پڑھ لیجئے، جس وقت ہندوستان میں خاندان غلامہ حکومت کر رہا تھا، عجیب بات ہے کہ مصر میں بھی ممالیک کی حکومت تھی، دونوں طرف ترک غلام تھے، ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومت، ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومت، ممالیک. اچھا، اس کو اب آپ کو ریلیٹ کیجئے، پورا جو ہم نے اسلام کی تاریخ کا جو نقشہ بنایا تھا، یہ کب آیا یہاں اسلام؟ عربوں کی سیادت و قیادت ختم ہو چکی تھی، 1000 کے لگ بھگ بھی 200 برس تک، 1206 تک بھی جو آتے رہے یہاں پر، تو عرب تو تھے ہی نہیں وہ. اور دوسرے یہ کہ اس وقت بھی بنو عباس کا وہ دور تھا، جبکہ ان کی حکومت بھی جس طرح کے شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ ازلال قلعہ کا پالم محدود تھی، اسی طرح ان کا بھی، وہ بغداد اور اس کے قریب کا علاقہ تھا، باقی سب یہ آزاد چھوٹے چھوٹے سلطانیٹ بن چکے تھے. زوال انتہا کو پہنچ گیا تھا عربوں کا اور بنو عباس کا. اس وقت یہ شروع ہوا. 1206 میں یہاں تخت دہلی پر حکومت قائم ہوتی ہے، اور ٹھیک اس کے 50-52 برس بعد وہ چراغ جو ہے خلافت بنو عباس کا گل ہوا. تاتاریوں کا وہ حملہ آیا، سیلاب آیا، اور وہ بہا کر لے گیا خلافت بنی عباس کو. اور یہی خاندان غلامہ کا دور ہے جس میں تاتاریوں کا ایک حملہ جو ہے بلبن کے عہد میں ہندوستان پر بھی ہوا تھا، لیکن یہ کہ وہ بس ایک حملہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد وہ انہوں نے رخ اپنا بدل دیا، ادھر چلے گئے. اس کو میں پہلے بحث کر چکا ہوں. گویا ہندوستان میں اسلام آیا ہی اس وقت جب وہ اپنی نشت اولا کے بعد زوال اول سے پوری شدت کے ساتھ دوچار ہو چکا تھا، اور اس کی وحدت فکری بھی پارا پارا ہو چکی تھی اور وحدت ملی بھی. چنانچہ ایک طرف عالم اسلام کے قلب میں عرب قوت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور خلافت بنی عباس کا دیا چراغ سحری کے مانند ٹمٹما رہا تھا. نیچے لکھا ہوا ہے، چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کے آغاز کے نصف صدی کے اندر اندر یہ چراغ بالکل گل ہو گیا، اور 1258 میں تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد میں وہ قتل عام ہوا کہ الامان والحفیظ، اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اس طرح سر عام ذبح کر دیا گیا جیسے کسی بھیڑ یا بکری کو حلال کر دیا جائے، جس پر خون کے آنسو بہائے شیخ سادی نے آسمارا حق بود گر خوب بارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنی. اے محمد گر قیامت سر بروں آریز خاک سر بروں آرو قیامت درمیان خلق بین، یعنی حضور سے خطاب کر کے روح محمدی سے شیخ سادی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ نے اپنے اس مرکز سے نکلنا ہے قیامت کے دن، تو قیامت تو آ گئی ہے، نکلیے. یہ قیامت تو اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی، قیامت تو آ گئی. سر بروں آر، نکالیے اپنا سر، برابر ہو جائیے. وہ قیامت درمیان خلق بھی، یہ مخلوق خداوندی میں جو قیامت آئی ہے اس کو دیکھیے. اور پوری مملکت طوائف الملوکی کا شکار تھی، گویا بنی اسماعیل کے حق میں وعید خداوندی ان تتولا یستبدل قوما غیرکم پوری طرح ظاہر ہو چکی تھی. اور دوسری طرف یہ ہے اب اہم معاملہ، دیکھیے ایک ہے سیاسی، اس کا نقشہ تاریخ وار ہم نے بنا لیا، اہم مضمون جو سمجھنے کا وہ اب آ رہا ہے. اور دوسری طرف خلافت اسلامی کی وہ توحیدی شان ایک داستان پالینہ بن چکی تھی، جس میں نہ دین و دنیا کے مابین کوئی دوئی تھی، نہ مذہب و ریاست میں کوئی جدائی، اور خدا کے جلال و جمال کے مظاہر جدا تھے، نہ سلطانی و درویشی کے مصداق مختلف. خلافت راستہ میں کیا تھا؟ وہی درویش اعظم ہے عمر فاروق، وہی خلیفہ مخبی امیر المومنین بھی ہے، وہی سب سے بڑے فقیہ بھی ہے، مجتہد مطلق بھی ہے. یہ ہے وہ توحید اسلام کی، نہ ریاست و مذہب کی جدائی، نہ یہ کہ آگے چل کر جو ہوا کہ اب کوئی دنیا والے ہیں کوئی دین والے ہیں، کوئی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. جمال خداوندی کے مظہر اور ہیں اور جلال خداوندی کے مظہر اور ہیں، یا جمال محمدی کا نقشہ کوئی اور پیش کر رہا ہے اور جلال محمدی کا نقشہ کوئی اور پیش کر رہا ہے. یہ بعد میں ہوا ہے. در حقیقت خلافت اسلامی کی توحیدی شان میں یہاں بیان کر رہا ہوں، وہ اس اعتبار سے کہ جملہ حیثیت مربوط ایک آرگینک ہول، ایک اکائی کے اندر یہ تمام چیزیں جمع تھیں، جو ایک اسلام کے سوا اور اس کی جگہ قیادت و سیادت اور رہنمائی و پیشوائی کے ضمن میں ملوک احبار اور رہبان پر مشتمل وہ قدیم تثلیث پوری طرح رائج و نافذ ہو چکی تھی، جو ایک اسلام کے سوا دنیا کی تمام تہذیبوں اور تمدنوں کا جزو لا ینفک رہی ہے، اور جس سے پیشگی خبردار کیا تھا عہد اولی ہی میں حضرت عبداللہ ابن المبارک نے اپنے اس حد درجہ فصیح و بلیغ شعر میں کہ وما افسد الدین الا الملوک و احبار و صائم و رہبانها. اب یہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ تثلیث ہے، یوں سمجھئے اجتماعیت اسلامیہ کی توحیدی شان یہ ختم ہوئی، اب تثلیث آ گئی. تین حصوں میں یہ بٹ گیا، سیاسی سیادت یہ تو ملوک، علمی سیادت احبار یعنی علماء، روحانی قیادت رہبان یعنی صوفیاء. یہ ہے تثلیث، دنیا کے ہر نظام میں یہی رہی. ملوک، احبار، رہبان، یہ احبار اور رہبان قرآن کا لفظ ہے. ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اب ہوتا کیا تھا، ان تینوں نے اپنی اپنی حکومتیں علیحدہ علیحدہ بنائی ہوئی، ایک کو خراج مل رہا ہے، ایک کو نذرانے مل رہے ہیں، فتوحات حاصل ہو رہی ہیں. یہ ہے در حقیقت ایکسپلائٹیشن، سیاسی ایکسپلائٹیشن، مذہبی ایکسپلائٹیشن. یہ تثلیث اس وقت جب اسلام ہندوستان میں آیا ہے پوری طرح راسخ ہو چکی تھی، اس لیے کہ یوں سمجھیے 500 برس ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، کہاں 1206 اور کہاں 632. تو معلوم یہ ہوا کہ 625 برس. تو وہ توحیدی شان، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ توحید عقیدے والی نہیں. پھر پڑھ لیجئے، دوسری طرف خلافت اسلامی کی وہ توحیدی شان ایک داستان پارینہ بن چکی تھی، جس میں نہ دین و دنیا کے مابین کوئی دوئی تھی، نہ مذہب و ریاست میں کوئی جدائی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی وزیری. تو نہ وہ جدائی تھی نہ دوئی تھی، اور خدا کے جلال و جمال کے بظاہر جدا تھے، نہ سلطانی و درویشی کے مصداق مختلف. اور اس کی جگہ قیادت و سیادت و رہنمائی و پیشوائی کے ضمن میں ملوک، احبار اور رہبان پر مشتمل وہ قدیم تثلیث پوری طرح رائج ہو چکی تھی، جس سے پیش کی خبردار کیا تھا عہد اولین ہی میں حضرت عبداللہ ابن المبارک نے اپنے اس حد درجہ بلیغ شعر میں. یہ ہے تبع تابعین میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی، تھرڈ جنریشن، لیکن خیر القرون ہے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور کے زمانے میں جو تھے وہ صحابہ تھے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. تو یہ اس سے متعلق ہے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انتہائی نیک اور عابد و زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے. انہوں نے طے کر لیا تھا 6 مہینے ہر سال وہ محاذ پر جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، وہاں ہوتے تھے، 6 مہینے گھر آ جاتے تھے. لیکن گھر میں بھی آتے تھے تو لوگوں سے خلا ملا نہیں، ملتے جلتے نہیں تھے، بس مسجد گئے، گھر آ گئے. تو کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے کہ عبداللہ کیا آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے تنہائی سے؟ تو بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی، تو مجھے تنہا سمجھتے ہو؟ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں تو حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں. دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں، یہ تنہائی نہیں ہے. وہ ہے عبداللہ ابن مبارک، جن کا شعر ہے یہ، وما افسد الدین الا الملوک واحبار صائم ورہبانها. دین میں جب بھی کبھی فساد آتا ہے ان تین گوشوں سے آتا ہے، یا بادشاہوں کی طرف سے وہ تحریف کریں گے، بگاڑیں گے اپنے مفادات کے، یا احبار و صائم جنہیں ہم کہتے ہیں علماء سو، برے عالم، دنیا دار عالم جو اپنے علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے، یا رہبانها، یہ رہبان سو، یعنی یہ بھی وہی راہب کہ جو در حقیقت بنے پھرتے تارک الدنیا اور اس کے پردے میں اصل میں طالب دنیا ہے، تارک الدنیا کی بجائے طالب دنیا. اسی کے علامہ اقبال نے جو ہے تعبیر کی ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری. یہی تین ہے، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری، یہ علماء سو، ملائیت، پیری رہبان صوفیہ اور سلطانی. اور اگرچہ اسلام کے اعجاز نے اس دور زوال و انحطاط میں بھی بہت سی عظیم اور استثنائی ایکسیپشنل شخصیتیں پیدا کی ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی تو مزاج بدل چکا تھا، وہ توحیدی شان ختم، قیادت و سیادت کی تثلیث پورے طور پر قائم، لیکن ایکسیپشنل پرسنالٹیز آپ کو ابھی یہ دور، بہرحال دور نبوت سے 600 برس دور ہوا تھا، 1400 برس تو دور نہیں ہوا تھا نا، اس اعتبار سے بڑی ایکسیپشنل شخصیات ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی اور ناصر الدین محمود، ایسے درویش بادشاہ، نور الدین زنگی بھی اور صلاح الدین ایوبی خاص طور پر، آخر دور تو وہی ہے. اور اسی طریقے سے ناصر الدین محمود خاندان سادات میں سے، جو شاید ٹوپیاں بنا کر یا قرآن مجید لکھ کر، جیسے اورنگزیب عالمگیر کا بعد میں آتا ہے، وہ اپنی جو ہے روزی بادشاہ تھے، لیکن اپنی روزی اپنے ہاتھ سے، کہ تقدیرش بدست خشت بن وشت. اور امام ابن تیمیہ ایسی جامع سیف و قلم شخصیت. امام ابن تیمیہ عالم بھی تھے، پھر مجاہد بھی تھے، تاتاریوں کے خلاف انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا. تو یہ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز پروف دی رول، اس سے کوئی وہ قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹتا. تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دور تک ایک جانب مسلمان حکمران و سلاطین اکثر و بیشتر آیا ان الملوک کے مصداق کامل بن چکے تھے. اکثر بادشاہوں کا حال تو وہی تھا، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتا نے حاضری. اب بتائیے میں شخص کی عظمت کا قائل نہ ہوں تو کیسے نہ ہوں؟ اور یہ سب لکھ رہا ہے اس آیت کے ذیل میں، آیا ہے ان الملوک، یہ سورۃ النمل کی آیت ہے 34، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة. آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری. اس طرح ذہنیتیں مس کر دی جاتی ہیں محکومی کے اندر کہ وہ محکومی کا جو داغ ہے اسے بھی اپنے لیے خوبصورتی سمجھ بیٹھتے ہیں، گردن میں پڑا ہوا پٹکا جو ہے وہ بھی انہیں بڑا بہت خوبصورت سنہری پٹکا پڑا ہوا کیا کہنے ہیں، وہ اس کے اندر بھی کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، یہ ہوتی ہے جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. تو اکثر و بیشتر سلاطین تو اس آیت کے مصداق بن چکے تھے، اور دوسری جانب علماء و صوفیہ کی عظیم اکثریت بھی آیات قرآنی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السقط، کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیہ اور ان کے علماء انہیں حرام خوری سے اور گناہ کی بات کرنے سے. اور ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل کی مظہر عتم بن چکی تھی، کہ یہ کثیر جو ہے زیادہ تعداد میں بہت سے جو احبار اور رہبان ہیں صوفیہ اور علماء، یہ اصل میں لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرتے، نذرانے لینے کے لیے انہوں نے یہ سارے دام بچھائے ہوئے ہیں. ایک مذہبی ایکسپلائٹیشن ہے اور ایک سیاسی ایکسپلائٹیشن ہے. نصف اللی و نصف اللک وہذا قوم جاہلون، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، ادھر خراج جا رہا ہے ادھر نذرانے آ رہے ہیں. لوگوں کی اپنی خون پسینے کی کمائی ہے لیکن یہ بیٹھے عیش کر رہے ہیں. ہندوستان میں اسلام وارد تو ایسی منقسم حالت میں ہوا تھا کہ اصحاب سیف و سنا جدا تھے اور صاحبان کرتاس و قلم جدا، اور زیب بمبر و محراب اور تھے، اور زینت میدان جنگ و قتال اور. وہی منقسم صورت. چنانچہ ابتدا میں ایک جانب محمود غزنوی اور محمد غوری کی سرفروشانہ ترک تازیاں تھیں، اور دوسری جانب شیخ اسماعیل بخاری اور شیخ علی حجویری رحمہم اللہ کی تبلیغ و تنقید اور تعلیم و تربیت. یہ ایک وقت میں غوری اور جو محمود غزنوی کا دور ہے اسی دور میں یہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تھے، اور یہ شیخ اسماعیل بخاری، اور تعلیم و تربیت کی انتھک کوششیں. اور بعد میں ایک طرف قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کی تلوار مملکت کی توسیع اور استحکام کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی، بختیار خلجی تو بنگال تک پہنچ گیا تھا، تو دوسری طرف خواجگان سلسلہ چشت، یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ سب سے بڑے یہ ہمارے پاک پٹن والے بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلفاء میں سب سے بڑے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ ہے خواجگان چشت کا. تو ایک طرف قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کی تلواریں مملکت کی توسیع و استحکام کا فریضہ سر انجام دے رہی تھیں، تو دوسری طرف خواجگان سلسلہ چشت رحمہم اللہ نفوس کے تزکیے، قلوب کے تصفیے اور سیرت و کردار کی تعبیر میں مصروف تھے. تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا. یعنی یہ جدا تو ہو رہے ہیں نا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اینگل جو ہے وہ تو جتنا جتنا دور جائے گا تو پھر اس کے اندر فاصلے بڑھیں گے نا، یہاں تو فاصلہ ابھی اتنا نہیں ہے. تو ابتدا میں یہ طبقات کی تقسیم تو ہو چکی تھی، لیکن ان کے مابین ابھی بود و فصل اتنا نہیں تھا، قریبی رابطہ تھا، تعلق تھا. تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا، جس کا عظیم ترین نشان سمبل ہے سلطان التمش کی جامع و صفات شخصیت. یہ اصل میں ہماری کتابوں میں التمش لکھا جاتا ہے، التتمش ہے، یہ شمس الدین التتمش، یہ بھی ترک ہے غلام. جامع و صفات شخصیت کہ ایک طرف ایک عظیم مملکت کا حکمران بھی تھا اور دوسری طرف خواجہ قطب الدین بختیار کا حلقہ بگوش اور حد درجے عابد و زاہد انسان بھی. یہاں تک کہ حضرت خواجہ کے انتقال پر جب لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے اور وہاں خواجہ مرحوم کی اس وصیت کا اعلان کیا گیا کہ میری نماز جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے جس نے عمر پر کبھی زنا نہ کیا ہو اور جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، نہ عصر کی سنتیں چھوٹی ہوں. نتیجے تن مجمع پر سکتا سا تاری ہو گیا اور تمام لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری موجود ہوں. تو قدر تعمل و انتظار کے بعد جو شخص اگلی صف سے امامت کے لیے نکلا وہ خود بادشاہ وقت سلطان التتمش تھا، اور یہ کہتا وہ آگے بڑھا تھا، مارا رسوا کر دے کہ اے خواجہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میری اس دینداری کا اور زہد اور تقویٰ کا بھانڈا جو ہے اس کا پردہ چاک کر دیا. لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور پڑ گیا. میں یہاں پہ حوالہ آپ کو دے دوں ان معلومات کے لیے، تفاصیل اور ذوق اللہ کرے آپ میں مطالعے کا پیدا ہو جائے، تو شیخ محمد اکرام کی جو تین کتابیں ہیں ایک سلسلے کی، آب کوثر، روض کوثر، موج کوثر، ان کا مطالعہ کیجئے. یہ مسلم انڈیا کی کلچرل ہسٹری جو ہے یہ اس کے لیے بہترین کتاب ہے. لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور پڑ گیا اور رجال سلطنت اور رجال دین کے مابین ایک بعد اور فصل پیدا ہو گیا اور ان کے شب و روز ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بالکل متضاد ہو گئے. اور جیسے جیسے وقت گزرا یہ خلیج عمیق سے عمیق تر اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی. مزید برآں اب تیسری بحث ہے اس میں، یہ اب میں اس کو بھی اہم ترین کہہ رہا تھا، یہ بھی اہم ترین ہے، تو اب اس کے درجے ہیں اپنی اپنی جگہ. مزید برآں ہندوستان میں اسلام عراق علاقہ ماوراء النہر سے آیا تھا. یہ کس بلا کا نام ہے؟ ترکستان کا علاقہ. اصل میں ایران اور پھر ترکستان کو ادا کرنے والا یہ دریائے جی ہوں، آکسس ریور. تو یہ ایک تقسیم ہمیشہ سے تھی، ماوراء النہر بڑا دریا ہے، اس دریا کے پرے جو علاقے ہیں، ماوراء الطبیعات جو انسان کے حواس اور اس سے پرے کی شے ہے، اسی طریقے سے ماوراء النہر کہلاتا تھا. یہ ماوراء النہر ہی کا علاقہ ہے، بخارا بھی، یعنی امام بخاری بھی وہیں کے ہیں، تربس بھی اسی میں ہے. اس لیے تمام جو علاقے جو ہیں یہ تو اسلامک کلچر کے بہت بڑے براکس ہیں جو اس وقت روس کے تسلط میں. مزید برآں ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراء النہر سے آیا تھا، جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ اور خانقاہ کی تقسیم راسخ ہو چکی تھی. یہ جو علماء یا جو دینی، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک تقسیم تو ہوئی دین و دنیا کی، دنیا یا سیاست گئی ملوک و سلاطین کے ہاتھ میں، اب دین جو ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہو گئے، ایک خانقاہ صوفیہ اور ایک علماء مدرسہ. اس کو مدرسہ اور خانقاہ کہتے ہیں اور ان کی چپکلش رہی ہے، ایک دوسرے پر تانے بھی اور ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی، اور وہ ایک دوسرے کی توہین بھی، ایک دوسرے کی نفی بھی، استہزاء بھی. اور اقبال نے بھی اپنے ایک مصرع میں ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک شعر میں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک. مایوسی کا نقشہ پیش کیا ہے کہ اس وقت جو بھی دین کے مظاہر ہیں، مدرسہ بھی خانقاہ بھی، دونوں میں کچھ نہیں، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، وہیں زندگی نہیں. اس ملت کے اندر مردنی ایسی پیدا ہو چکی. میں حیران ہوتا ہوں اقبال کے یہاں عام طور پر آپٹیمزم ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں انتہائی مایوسی کی کیفیت. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، ساری سیپیاں ہیں خالی ہیں، موتی ہے ہی نہیں، دیکھ چکا صدف صدف. بہرحال اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے لبناک، کہ مدرسہ اور خانقاہ کی تقسیم راسخ ہو چکی تھی اور ان کے مابین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، مدارس میں حنفی فقہ اور اشعری اور ماتریدی عقائد، یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا، قرآن اور حدیث کا دور دورہ نہیں تھا. جو چیز نہیں ہے اس کو نوٹ کیجئے. مدرسے میں توجہ کا ارتکاز، اعتناء، اصل موضوع مطالعہ اور غور و فکر کی چیزیں قرآن اور حدیث نہیں تھی، فقہ حنفی، اشعری اور ماتریدی عقائد، یونانی فلسفہ و منطق اور ان سب کے ماجون مرکب علم کلام کا دور دورہ تھا. اور خانقاہوں میں وحدت الوجود کا سکہ رواں تھا. یہ اس اسلام کو آپ پہچانیے جو ہندوستان میں آیا. اصل اسلام تو یہ آیا ہے نا، وہ عرب اسلام تو آیا ہی نہیں. یہاں تو جو اسلام آیا ہے اس کے سیلین فیچرز کون سے تھے؟ وہ عرب اسلام تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے آیا تھا، ویسٹ سے، اور جلدی وہ پسپائی ہو گئی. اب بھی اس کے کچھ اثرات آپ کو وہاں ملیں گے تو وہاں ملیں گے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تحت شعور کے اندر چیزیں دبی رہ جاتی ہیں. لیکن جو بعد میں پوری تاریخ جو ہے مسلم انڈیا کی، وہ تو اثر نہیں ادھر سے آیا. اور یہاں ان 600 سالوں کے اندر دوران اب فقہ کو اصل اہمیت تھی، حکمرانی تھی فقہ کی، اور فقہ حنفی، کسی اور فقہ کو ہندوستان نے جانا ہی نہیں. جنوب میں آپ کو فقہ مل جائے گی، فقہ شافعی، وہ بھی مالابار کے ساحل پر، کیونکہ وہ عربوں کے زیر اثر وہاں پر جو اسلام پھیلا ہے تو وہ آیا ہے ان کے ذریعے سے، لہذا باقی پورے ہندوستان میں کوئی جانتا ہی نہیں کس بلا کا نام ہے امام شافعی اور کس کو کہتے ہیں امام مالک. وہ تو صرف امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی. پھر ماتریدی عقائد، پھر یہ کہ منطق، فلسفہ، سب سے زیادہ حصہ تو اس نظام تعلیم نے منطق اور فلسفے کی کتابوں کا، اور خانقاہوں میں وحدت الوجود. اور وحدت الوجود اتنی مشکل شے ہے، وہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل کے اندر ایک تعبیر ہے جو واقعتاً عام لوگوں کی تو امیجینیشن کے اندر آئی نہیں سکتی. عام لوگوں میں اس کی جو تعبیر آتی ہے وہ انتہائی گمراہ کن، وہ بن جاتی ہے پینتھیزم، ہماوست، سب وہی وہ ہے اور کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے. یہ ہے اصل میں اس کے اندر کفر کا پہلو. ہر شے گویا کہ الوہیت کا مظہر ہے، خدا کا مظہر ہے، خدا ہی ہے، وہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ دو چیزیں تھیں اس اسلام کے سیلینٹ فیچرز. لہذا اسلامی ہند میں مذہب کی عمارت انہی دو ستونوں پر استوار ہوئی، یعنی ایک شدید حنفیت اور دوسرے وجودی تصوف، وحدت الوجود کی بنیاد پر جو تصوف قائم ہوا. اصل میں یہ اشعری اور ماتریدی عقائد کی بات ہم پڑھیں گے جبکہ وہ عقل اور نقل کی بحث آئے گی، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا. قرآن حکیم یہاں ابتدا ہی سے صرف ایک کتاب مقدس کی حیثیت سے متعارف ہوا، اور علم حدیث سے یہ سرزمین دیر تک نابلد محض رہی. اور چونکہ عربی یہاں صرف اعلی علمی حلقوں تک محدود رہی، اور عام بول چال، تصنیف و تالیف، شعر و ادب اور سرکار دربار سب پر فارسی کا قبضہ رہا، لہذا قرآن و حدیث سے یہ گود اور دوری نہ صرف یہ کہ قائم رہی بلکہ مرور ایام کے ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی. اس غلو فی الحنفیت اور بعد عن حدیث الرسول کے ضمن میں ایک نہایت دلچسپ لیکن ساتھ ہی حد درجے عبرت انگیز واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں ایک خاص مسئلے پر، وہ مسئلہ تھا یہ سماع کا، سماع جائز ہے کہ ناجائز ہے، صوفیاء کے ہاں سماع کا جو جواز ہے، اگرچہ ان صوفیاء کے ہاں وہ مزامیر کے ساتھ نہیں، سازوں کے ساتھ نہیں، ویسے ہی، لیکن یہ کہ آیا وہ بھی جائز ہے کہ ناجائز، اس پر ایک مناظرہ ہوا غیاث الدین تغلق کے دربار میں. ایک خاص مسئلے پر شیخ الوقت خواجہ نظام الدین اولیاء اور شیخ الاسلام قاضی جلال الدین کے مابین مناظرہ ہوا، اور اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا چاہا خواجہ نظام الدین نے ایک حدیث رسول کو، تو بلا کسی جھجک اور تامل کے بھرے دربار میں ڈنکے کی چوٹ کہا شیخ الاسلام نے، تو مقلد ابو حنیفہ ہستی، ترابا حدیث رسول چکار، قول ابی حنیفہ بیان، تم مقلد ہو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ، تمہیں حدیث رسول سے کیا سروکار ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ابو حنیفہ کا قول پیش کرو، جس پر حضرت خواجہ نے یہ کہتے ہوئے مناظرہ ختم کر دیا، دربار سے اٹھ گئے سبحان اللہ، کہ باوجود قول مصطفی ازمن قول ابی حنیفہ بھی خالد، کہ حضور کا قول ہوتے ہوئے مجھ سے ابو حنیفہ کا قول مانگا جا رہا ہے، میں اس محفل میں بیٹھنے کو تیار نہیں، اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. یہ صرف ایک مثال ہے جو میں دے رہا ہوں کہ اصل میں سارا جو تھا تانا بانا وہ ایک فقہ فقہ حنف ہے. کتاب اور سنت جو ہے وہ صرف مقدس چیزیں ہیں، نام ان کے لیے جائیں، باقی ظاہر بات ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں، اصل یہ ہے مملکت، مملکت میں قانون، قانون جو ہے فقہ حنف ہے، تو سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اسی کا ہونا چاہیے. مفتی ہے اسے فتویٰ دینا فقہ حنفی کے مطابق، قاضی ہے اسے فیصلہ کرنا ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو پڑھنے کی شے فقہ ہوئی. یہ باقی چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، قرآن مجید کو تلاوت کرو پڑھو سرسری طور پر، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، باقی یہ کہ اصل جو سروکار ہے وہ تو فقہ سے. اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز ہی سے دو حکومتیں قائم ہو گئی تھیں. یہ عجیب سی بات نظر آئے گی، ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر، اور ایک باطنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں رواں تھا. ایک انسان جسمانی طور پر قانون ماننے پر مجبور ہے فقہ حنفی کا، نہیں وہ یوں کہیے کہ بادشاہ کا حکم ماننے پر مجبور ہے، تو ایک تو حکومت بادشاہ کی، ایک دل میں حکومت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی ہے، ایک حکومت ان کی ہے. یہ دو تخت ہیں دلی میں متوازی، نظام الدین اولیاء، ان کے زمانے میں 7 بادشاہ بدلے ہیں تخت دہلی پر، کسی کے پاس یہ نہیں گئے. یہ تھی دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ جن کا کوئی سروکار حکومت سے نہیں. یہ وہ کاسا لیس قسم کے صوفیہ نہیں تھے کہ جو جائیں اور نذرانے لیں، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں. اہلی حکومت اصلا ملوک و سلاطین اور عمراء و عمائد سلطنت کی تھی، اور ان کے ساتھ بطور تتمہ یا زمیمہ منسلک تھے ائمہ و خطباء، مدرسین و معلمین اور مفتی و قاضی حضرات. یہ ہے سمجھنے کی بات، کیونکہ یہ چیزیں ہیں حکومت سے متعلق. مسلمانوں کے حکومت میں سارا نظام چلنا ہے حکومت کے تحت، وہ قانون اسلامی کے مطابق. مساجد جو ہے کنٹرول میں ہوگی حکومت کے، جیسے سعودی عرب میں ہے، ترکی میں ہے، ہر جگہ ہے. لہذا اب یہ جو عہدے تھے، خطیب اور امام، مفتی اور قاضی، یہ عہدے تھے اصل میں اسلامی حکومت کے مناطق تھے. جیسے 5,000-10,000 منصب دار تھے، عمائد تھے، سپہ سالار تھے، جاگیردار تھے، ایسے ہی سرکاری عہدے تھے مفتی، قاضی، خطیب. جامع مسجد کا خطیب نہیں ہو سکتا تھا کوئی بغیر حکومت کے مقرر کیے ہوئے، اپنی مسجد کوئی بنا سکتا تھا 5 وقتہ نماز کے لیے، نماز جمعہ وہاں نہیں ہو سکتا، خطبہ نہیں دیا جا سکتا وہاں، خطبے سے تو لوگوں کے ذہنوں تک رسائی ہو جائے گی، لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی باغیانہ خیالات بھی ڈال سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آپ کوئی غلط اور گمراہ کن نظریات بھی پیدا کر سکتے ہیں، زیادہ خطبہ نہیں ہوگا. مسجد آپ بنا لیں، نماز پڑھیں 5 وقتہ، لیکن یہ کہ خطیب حکومت کا نمائندہ ہوگا اور جمعہ ایک ہی جگہ ہوگا سرکاری انتظام کے تحت. وہ خطیب جو ہے وہ عہدیدار ہے حکومت کا، اور اس کے ساتھ ہی مفتی ہے اور قاضی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ہند میں آغاز ہی سے دو حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، ایک ظاہری حکومت جس کا اقتدار یا زمین پر قائم تھا یا انسانوں کے جسموں پر، اور دوسری باطنی حکومت جس کا سکہ قلوب کی دنیا میں رواں تھا. پہلی حکومت اصلا ملوک و سلاطین اور عمراء و عمائد سلطنت کی تھی، اور ان کے ساتھ بطور تتمہ یا زمیمہ منسلک تھے ائمہ و خطباء، ہاں اس میں تیسری کیٹیگری بھی ہے، مدرسین و معلمین، اس لیے کہ وہ مدارس جو ہیں وہ بھی تو حکومت کے زیر اہتمام چلیں گے، ان کی گرانٹ سے چلیں گے، ان کو وقت جو زمین ہوگی ان کے لیے وہ حکومت کی طرف سے ہوگی. لہذا ائمہ و خطباء، مدرسین و معلمین اور مفتی و قاضی حضرات، یہ در حقیقت منسلک تھے اس حکومت کے ساتھ جس کے ٹاپ پر تھے سلاطین و عمائد سلطنت. اور اس دنیا میں جیسے کہ عرض کیا گیا، فقہ ہی کو کل دین کی حیثیت حاصل تھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ متشددانہ ظاہر پرستی اور قانونی موشگافی کا دور دورہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ دین و مذہب نے بالکل خشک قانونیت کی شکل اختیار کر لی. دوسری طرف تصوف کے خانوادوں میں عرض ہند پر سب سے پہلے چشتی سلسلے نے قدم جمائے اور کم و بیش دو صدیوں تک خواجگان چشتی کا طوطی بولتا رہا. جیسے جیسے اس سلسلے میں قدر ذوف کے آثار پیدا ہوئے وسطی اور جنوبی ہند میں سہروردیہ اور ستاریہ سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا اور شمال مغرب میں خصوصاً موجودہ پاکستان کے وسطی علاقوں میں قادریہ سلسلے نے عروج پایا. ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوعہ کی حیثیت حاصل رہی. وہ فلسفیانہ تصور وحدت الوجود، اگرچہ اس کی تعبیر جب صوفی کرے گا وہ کیا ہے، ابن عربی کی تعبیر کیا ہے، کہ ذات حقیقی صرف اللہ کی ہے، اس کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب یہ انیمیجنیبل ہے، کائنات تو ہے، نظر آ رہی ہے، میں چھو رہا ہوں، چکھ رہا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، کیسے کہہ دیا ہم نے نہیں. لیکن ان کا موقف یہ ہے صرف وجود باری تعالیٰ، یہ خیال ہے. کلو ما فی الکون وہم نو خیال اور قصن فی المرایا اور ظلال. خود حضرت مجدد الفسانی اگر کہ اس کے بڑے شدید مخالف ہیں، لیکن آخری دور میں آ کر وہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے. ان کی تمثیل ہے یہ کہ اس کائنات کی اور اس جو بھی موجودات ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک لکڑی لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر مٹی کا تیل ڈالیں اور گیس لائٹ دکھا دیں، مشل وجود میں آ گئی. اب اس مشل کو چکر دیجئے تو آپ سی دائرہ نظر آئے گا، درا آلے کے دائرہ نہیں ہے. وجود تو صرف اس ایک شعلے کا ہے، حقیقی وجود شعلے کا ہے، دائرہ تو ہے ہی نہیں، نظر آ رہا ہے دائرہ. اگرچہ دائرہ محسوس ہے، مشہود ہے، ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے، بٹ یو نو کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ کائنات جو ہے اصل میں اسماء و صفات باری تعالی کے ظلال ہیں، سائے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نو ریئل ایگزسٹنس. اب جو شخص یہ مانے، بہرحال وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا. آپ کہیں خامخواہ کا دھوکہ ہے، فریب ہے، خیال ہے، کیا ہے، یہ تو ایسا ہی تصورات، چلی چھوڑ دیجیے اس بات، لیکن شرک تو نہ ہوا. لیکن عام آدمی جو سمجھتا ہے اس کو کیا مطلب ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، تو گویا کہ جو شے موجود ہے وہ اللہ ہی ہے. یہ اس کی دوسری تعبیر ہے، یہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا. یہ ہے ہماؤسٹ، یہ ہے پینتھیزم، وہ ہے مونوتھیزم کی بلند ترین شکل، توحید وجودی، وجود حقیقی صرف اللہ، جس کی مثالیں میں دیتا رہا ہوں. جیسے حضور فرماتے ہیں وہ دعا استخارہ میں، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا. اب نفی علم جو ہو رہی ہے تو نفی کلی تو نہیں، نفی مطلق تو نہیں، اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو وجود باری تعالیٰ کے مقابلے میں جب تقابل کریں گے تو یہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے، معدوم کے درجے میں. بہرحال یہ مسئلہ اس وقت جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ دو حکومتیں شروع سے قائم ہوئیں، ایک جسمانی اور عرضی حکومت، ایک قلوب کی حکومت. جسمانی حکومت یا عرضی حکومت کے اوپر سلاطین و عمائد اور ان کے ساتھ بطور زمیمہ ائمہ و خطباء، مدرسین و معلمین اور مفتی اور قاضی. دوسرا صوفیاء کے حلقے، وہ چاروں جو بھی سلسلے یہاں پر آئے. نقشبندیہ بہت بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں، وہ تو حضرت مجدد کے زمانے ہی میں نقشبندیہ انٹروڈیوس ہوا ہے یہاں. پہلے چشتیہ، سہروردیہ، شتاریہ اور سلسلہ قادریہ ویسٹ پاکستان کے علاقے میں، یہ باقی ہندوستان میں کم ہے، وہ اسی علاقے میں زیادہ. ان چاروں کے اندر وحدت الوجود جو ہے وہ اصول موضوعہ ہے، ایگریڈ پرنسپل ہے ان کا. ان تمام سلاسل میں وحدت الوجود کو گویا اصول موضوعہ کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے زیر اثر کیف و سرور، جذب و مستی، وجد و رقص کا ذوق و شوق بڑھ رہا تھا اور فنا فی اللہ کو شغل اور سلوک کے منتہائے مقصود کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی، جس کے باعث طبع مزمل ہو رہے تھے اور جذبہ جہاد تو دور رہا، جذبہ عمل بھی سرد پڑتا جا رہا تھا. یہ ہے جس کے خلاف کہ علامہ اقبال نے شروع میں بہت سخت احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اسلامی تصوف نے لوگوں کے قوام مضمحل کر دیے. وہ تصوف تھا، وہ سلسلہ محمدیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جہاد اور قتال اور دعوت اور تبلیغ اور بجلی بھر دی تھی لوگوں کے اندر. لیکن اس میں تو بڑا سرور ہے، کیف، سرور، رقص، وجد، یہ تمام الفاظ ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے، وجد و رقص، کیف و سرور، فنا فی اللہ، فنا اپنی ہستی کو مٹا دو، ختم کر دو. یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس تصوف کے اجزاء لازم ہیں. مزید برآں تیسری کمپلیکیشن یہ ہے، وہ یعنی غلطیوں پر غلطی درجہ بدرجہ. باطنی احوال و قواعد پر توجہ کے ارتکاز کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی. جی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے لو لگی رہے، باقی دو رکعت پڑھ لی، چار پڑھ لی، آٹھ پڑھ لی، کیا اس میں اصل اہمیت جو ہے وہ تو ہے نا، آپ کی لو لگی ہوئی، بیٹھے ہوئے بیٹھے رہے، تصور جانا کیے ہوئے. یہی بات کہی تھی نا انہوں نے، شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ، عبد القدوس گنگوہی، بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، اب کہیں لو لگی ہوئی تھی ان کی، ادھر سے وہ اقامت کی آواز آ گئی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح. تو بارہ کتنے دور وہ نہیں گئے تھے، وہ اس طرح کے ملنگ نہیں تھے، پابند شریعت تھے، اپنی اس کیفیت کو توڑ کر نکلے، کھڑے ہو گئے آ کر، لیکن جھنجلا کر کہا کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا. مراقبے کی حالت میں تو میں حضوری کی کیفیت میں تھا، کوئی پردہ تھا ہی نہیں، اور یہاں جو میں کھڑا ہوں تو دربان کی اچھے سے کھڑا ہوں. لیکن چلیے ایک آدمی یہ کیفیت محسوس کر رہا ہو، شریعت کی اہمیت اس کے نزدیک پھر بھی ہے کہ کھڑا ہو گیا آیا کر. لیکن یہ کہ اس سے نیچے، یہ تو بہت اونچے اور راسخون پھر علم میں سے تھے، ایسے لوگ بھی ہوتے، چھوڑو جی کیا ہے، نماز پڑھ لی تو کیا اور نہ پڑھی تو کیا، اصل میں تو عشق رسول ہے، داڑھی رکھ لی تو کیا، نہ رکھی تو کیا، چار بالوں سے عشق رسول ہوتا ہے. یا بھی لوگ کہتے یہ چار بال رہ گئے عشق رسول کے مظہر بن کر. تو یہ جو ہے جب تصوف کا ایک خراب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطن پر توجہ ہوئی. اب یہ اگر تو بیلنس رہے، باطن بھی ظاہر بھی، شریعت بھی طریقت بھی، تو کیا کہنے، نور علی نور، یہ دونوں انٹیگرل پارٹس ہیں، دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ وہ عدم توازن، اوور ایمفسس ایک چیز پر، تو نتیجہ کیا نکلا، باطنی احوال و قواعد پر توجہ کے ارتکاز کے باعث ظاہر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی، طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا. کیا ہے اس میں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں. اسی میں وہ شعر بھی، اس کا جو بھی بہرحال مطلب نکلتا ہے اس کو آپ لے لیجیے، اگرچہ میں نے اس کی ایک اچھی توجیہ بھی کی ہے وہ اسلام کے نشت ثانیہ میں، لیکن یہ کہ ہڈی شمار کیا ہے اس کو مولانا روم نے، ماض قرآن مغزہ برداشت، استقا پیشے سگا انداختے، یہ مولوی اسی پہ لڑتے رہتے ہیں کہ غایت مہیا میں شامل ہے کہ نہیں ہے. اب بتائیے مسئلہ کیا ہے، یعنی قرآن میں تو آیا نا کہ اپنے ہاتھ دھو کہاں تک، کوہنیوں تک، تو کوہنی بھی شامل ہے کہ نہیں، ایک حد ہوتی ہے نا سرحد، وہاں تک وہ تو اس سے باہر ہو گئی نا، یا شامل ہے اس میں، غایت مہیا میں شامل ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر تو بڑی بحثیں ہوں گی، لمبے چوڑے منطق کے، زبان کے، کلام کے، دلائل کے دفتر ادھر سے ادھر، غایت مغیہ میں شامل ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ایک دلیل ہے کہ الا اللیل، روزہ رکھو، رات تک پورا کرو، جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے روزہ کھول دیا، رات کا کوئی حصہ آپ نے روزے میں شامل نہیں کیا، غایت مغیہ میں شامل نہیں ہے یہاں. لیکن وضو میں غایت مغیہ میں شامل ہے، اس لیے کہ آپ کو کوہنی بھی دھونی ہے. تو بظاہر اقتصاد ہے، ہاؤ ٹو ریزالو اٹ، تو اس پر چلیں گے. اب انہوں نے کہا یہ کتے انہیں چیزوں پہ لڑتے رہیں گے، اصل شے تو ہے اللہ کی محبت، رسول کا عشق، آخرت کی طرف رخ، وہ ہم نے لے لیا. ماض قرآن مغزہ برداشت، استخا پیشے سگا انداختے، طریقت کے عروج کے ساتھ ساتھ شریعت کا استخفاف ہونے لگا تھا، عشق و محبت کی سرمستی میں پابندی شریعت اور اتباع سنت پر پھبتیاں کسی جانے لگی تھی. ہاں یہ بڑے متبع رسول ہیں، اب یہی ہوتا دنیا. اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم اوستی نظریات کے باعث وسیع المشربی اتنی بڑھی جا رہی تھی کہ رام اور رحمان ایک نظر آتے تھے، مسجد و مندر اور دیر و کلیسا میں کوئی فرق نہ رہا تھا، اور با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام پر عمل ہو گیا تھا. نتیجتاً ملت اسلامی کا جدا گانا تشخص ہی شدید خطرات سے دوچار ہو گیا تھا. مسجد مندر ہکڑو نور، تو کیا فرق رہ گیا؟ وہی نور مندر میں ہے، وہی مسجد میں ہے، تو مسلمان میں ہندو میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ مسجد مندر ہکڑو نور، رام رحمان، فرق کیا ہے؟ یہ بیچ میں ایک حرف اور لگا دیا آپ نے بس. تو تشخص جو تھا ملت اسلامیہ کا، جس کا سارا دار و مدار ہے شریعت اور اتباع سنت، دیٹ واز تھریٹنڈ، تو ختم ہو جائے گا. اس وجودی تصوف اور تصوف پر یا باطنی کیفیات کے اوپر جو اوور ایمفیسس ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں گویا کہ شریعت اسلامی اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو ایک شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ نسیہ منسیہ ہو جائے. اور یہ جان لیجئے، اس پر بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا مضمون بڑا پیارا ہے، ہندو مذہب کی طرف سے اسلام کا مقابلہ کرنے کے سب سے مؤثر تدبیر کیا تھی. انہوں نے اسلام کی کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کر لی، جو اس کی اصل تلوار تھی، جس سے کہ کاٹ تھی اس کے اندر، یعنی کاسٹ سسٹم کی نفی کر دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، رہو ہندو کے ہندو. یہ بھکتی تحریک جو شروع ہوئی تھی، اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بڑی تعداد میں ہندو جو ہے مسلمان ہو جاتے. یہ بھگت کبیر اور خود گرو نانک اسی قبیل کے آدمی تھے. یہ انہوں نے ڈیفنسو میکانزم اختیار کیا کہ اسلام کے اصولوں کو خود اختیار کر لیا، لیکن ہندو مت کو انہوں نے گویا کہ اسلام کو اندر اپنے اندر اس کی اہم چیزوں کو جذب کر لیا، لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھا. اور اسی میں ہمیں اس علاقے کے جو ہیں صوفی بہت سے، اور انہی کے قائل ہیں جی ایم سید صاحب، اس وقت پاکستان کی وہ ایک نامور شخصیت جو ہے، وہ اس تصوف کی قائل ہے جس میں رام اور رحمان میں فرق نہ ہو، مسجد اور مندر میں فرق نہ ہو، البتہ یہ کہ وہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، انسانیت سے محبت، انسان دوستی، انسان کی خدمت، یہ سب کے نزدیک یہ تو ہے ہی، سب کا ہی مطلوب و مقصود ہے، سب کے نزدیک بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تشخص تھا ملت اسلامیہ کا، دیٹ واز بینگ تھریٹنڈ، ختم ہو جائے گا. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندو کلچر میں یہ بڑی صلاحیت موجود ہے، یہ دوسری چیزوں کو جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ایکیمولیٹ کر لیتا، اپنے اندر ہضم کر لیتا، اس کا علیحدہ تشخص نہیں چھوڑتا، ایسیمیلیشن اپنے اندر جذب کر کے. چنانچہ وہ اپنے اندر ان کے ہاں بہت وسعت ہے، بتوں کی کا انکار کرنے والا بھی ہندو، بتوں کو پوجنے والا بھی ہندو، رام چندر جی کو دیوتا ماننے والا، اوتار ماننے والا بھی ہندو، اور انہیں دھوکے باز اور حرامی اولاد اور نہ معلوم کیا کیا ظالم اور جابر کہنے والا بھی ہندو، راون کو راکشس کہنے والا اور قابل گردن زدنی قرار دینے والا بھی ہندو، اور راون کو ایک اپنا ہیرو قرار دینے والا وہ بھی ہندو. تو بڑی مصف ہے ان کے یہاں، توحید وحدت الوجود سے بھی اوپر کی توحید جس کو کہا جائے، یعنی پینتھیزم، ہبوست وہاں سے لے کر اور مظاہر فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پوجنے والے، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنے والے ہندو اور موجود ہیں. تو یہ ان کی اصل تدبیر یہ رہی ہے، ٹو ایسیمیلیٹ دی فورن کلچرز، ان کو اپنے اندر جذب کر لو، ہضم کر لو، اور وہ ہندو مت جو ہے ہندو رہے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ کہ اپنے اندر پوری گنجائش رکھو. بہرحال نتیجتاً ملت اسلامی کا جداگانہ تشخص ہی شدید خطرات سے دوچار ہو گیا تھا. علماء ظاہر یا حاملان دین اور حامیان شرع متین کی جانب سے اس طرز عمل کی مخالفت ایک فطری امر تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسہ و خانقاہ کی باہمی چشمک رفتہ رفتہ بغض اور عداوت میں تبدیل ہوتی چلی گئی. چنانچہ اسلامی ہند کی پوری تاریخ رجال سلطنت اور رجال دین کی باہمی کشمکش اور علماء اور صوفیہ کی باہمی آویزش کی مسلسل داستان ہے. ایک تو رجال حکومت، رجال دین میں کشمکش کھینچتان، ایک پھر رجال دین میں سے علماء ایک طرف، صوفیہ دوسری طرف، ان کے درمیان کشمکش، جس میں ایک بودھ رابع، ویسے تو بودھ سالس کہنا چاہیے لیکن فورتھ ڈائمنشن مشہور ہے اس وقت، کا اضافہ ہو گیا اوائل عہد مغلیہ میں ایران سے شیعیت کی درآمد سے، جس نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا اور جس کے زیر اثر مشرکانہ عقائد و خیالات اور بدعات و رسومات کا ایک سیلاب عرض ہند پر آ گیا. شیعیت کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا، چونکہ جو آیا تھا یہ ماوراء النہر کے علاقے سے جو اسلام آیا تھا اس میں شیعیت نہیں تھی، وہ نہر سے پرے پرے تھی ایران کے اندر، ماوراء النہر شیعیت کا وجود نہیں تھا، لہذا وہاں سے جو اسلام آیا وہ خالص سنی اسلام تھا، حنفی مسلک اس میں فقہ میں اور وجودی تصوف جو ہے وہ اپنے اس تصوف کے میدان میں، ماتریدی اور اشعری قائد، اصلاً ماتریدی، اشعری جو ہے وہ در حقیقت زیادہ اہل حدیث مزاج کے جو لوگ جو ہیں وہ ہیں امام اشعری کے جو بھی مرتب کردہ ہیں عقائد ان کے ماننے والے، ماتریدی یہ در حقیقت امام ابو حنیفہ کا وہ نظام عقائد ہے، تو یہ خالص سنی اسلام آیا تھا، شیعیت نہیں تھی اس میں، اس سنی اسلام میں تو یہ حصے بکرے ہوئے، رجال دین، رجال حکومت، پھر رجال دین میں مدرسہ اور خانقاہ کی چشمک، اور چوتھی چیز اس میں پھر یہ آ گئی یا تیسری کہہ لیجئے، شیعیت جب آئی ہے، جبکہ شیر شاہ سوری نے مار بگایا یہاں سے ہمایوں کو، اور ہمایوں پھر شیعہ فوج لے کر آیا ایران سے تہماس کی مدد سے، یہ قدل پاش اسی وقت کے آئے بیٹھے ہیں قدل پاش یہاں پہ آپ کے پاس، یہ آئے تو یہ تو پھر گویا کہ محسن تھے، ہمایوں کو دوبارہ حکومت لے کر دی ہے، تو سلطنت کے محسنین ان کو پھر یہاں پہ جاگیریں ملی اور بڑے بڑے مناصب ملے، اور پھر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو اولاد ہے ہمایوں کی اس میں سے خاص طور پر جہانگیر کے گھر میں، پوتے کے گھر میں جب نور جہاں پہنچ گئی شیعہ خاتون، اور پھر منصب دار بڑے بڑے، اس سے پھر یہ شیعیت کی جو وبا ہے اس ہندوستان میں پھیلی ہے، اب شیعیت کے اندر یہ چیزیں اور زیادہ ہیں، کونڈے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، بی بی کی سینک ہو رہی ہے، تازیے نکل رہے ہیں، پھر یہ کہ سارا زور جو ہے وہ چند شخصیتوں پر ہے، اور ایک سارا زور جو ہے کربلا کے ماتم پر ہے، معلوم ہوا دین اور مذہب کا جو پہلے ہی بے جان اور بدحال تھا غریب، اس کے اوپر مرتے کو مارے شاہ مدار، وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اور تھرڈ ڈائمنشن یا فورتھ ڈائمنشن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آئی، جس نے اور جڑیں کھول دی۔ مسلم انڈیا کا سنہرا دور بلا شبہ اس کا صدر اول ہی تھا، اب یہ جملہ جو ہے پہ سمجھیے، صدر اول یہاں کا کون سا تھا، وہ یا تو سندھ کا کہیے، لیکن یہ کہ اب اس وقت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک ٹرانزینٹ فیز تھا، آیا اور گیا، اصل میں تو جو آیا ہے یہ 1206 سے یا 1000 سے، سن عیسوی سے، اس کا صدر اول مسلم انڈیا کا گولڈن پیریڈ ہے مذہبی اعتبار سے، جیسے پورے اسلامی امت کا گولڈن پیریڈ دور خلافت راشدہ، دور نبوی، پھر دور بنی امیہ، اسی طریقے سے مسلم انڈیا کا سنہرا دور بلا شبہ اس کا صدر اول ہی تھا، یعنی دور خاندان غلامہ، جس میں ملوک و احبار و رہبان کی تسلیس اگرچہ اصولاً تو موجود تھی، تاہم اس میں ابھی نہ تنزل و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تھے، نہ باہمی بغض و عناد کے، بلکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے نہ صرف یہ کہ باہمی توافق و تعاون موجود تھا، بلکہ بعض مثالیں انتہائی حسین امتزاج کی بھی نظر آ جاتی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا زوال اور پستی کے جانب قدم بڑھتے چلے گئے، یہ فاصلے بڑھتے چلے گئے، اور نہ صرف یہ کہ متذکرہ بالا تسلیس کا گھناؤنا پن بڑھتا چلا گیا، بلکہ اس کی جڑیں بھی مسلم سوسائٹی میں مزید گہری اترتی چلی گئیں، تا آ کے مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورتحال اپنے نقطہ عروج یعنی کلائمیکس کو پہنچ گئے۔ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، 17ویں صدی کا یا 16ویں صدی کا وسط اور اختتام تک، 1556 سے غالباً اکبر کا عہد حکومت اور 1602 تک، بہرحال تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ جو تسلیس ہے یہ بھی بڑھتی چلی گئی، باہمی چشمک، آویزش، اختلافات، مدرسہ و خانقاہ، صوفیاء و علماء، ان کے درمیان شیعیت کا تومار جو کہ اکبر کا باپ لے آیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مغل اعظم، یہ عجیب ہے، پیراڈاکس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی عروج کا کلائمیکس وہ بھی اکبر ہے، اس سے پہلے پورے ہندوستان پر ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، اکبر کے زمانے میں تقریباً پورا ہندوستان ایک حکومت میں تھا، لیکن یہ کہ اسلام کے زوال کی انتہا بھی اسی کا دور ہے، تو اسلام اور مسلمان کا معاملہ بڑا مختلف ہے ایک دوسرے سے، اب یہاں وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے، مسلمانوں کے سیاسی عروج کا ذروۂ سنام دور اکبر اعظم، اور اسلام کے زوال کی انتہا وہ بھی دور اکبر اعظم، تاکہ مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ صورتحال اپنے نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئی اور حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ عین اس وقت جب کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خورشید حکومت نصف النہار پر چمک رہا تھا، اسلام پر انتہائی غربت اور شدید بے کسی و قسم پرسی کی حالت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ نام نہاد دین الہی نے دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کامل بے قنی کرنے یا کم از کم اسے سرزمین ہند سے ملک بدر کر دینے کا بیڑا اٹھا لیا. اس کے پیچھے یہ دونوں قوتیں تھیں، تصوف بھی تھا، وہ بھکتی تحریک اور مسلمان صوفیہ جو اس طرح کے تصوف کے قائل تھے وہ تو پہلے ہی تقسیم ختم کر چکے تھے، اور اس کے سامنے سیاسی مصلحت بھی تھی. یہ سیاسی مصلحت دوبارہ پھر ہندوستان کی تاریخ میں راجہ رام موہن رائے اور گاندھی جی کا فلسفہ جو ہے وحدت ادیان کا، اس کے ذریعے سے پھر وہ ظاہر ہوئی ہے. یہ سیاسی مصلحت بھی تھی کہ ہندوستان میں یہ مذہبی اختلافات جو ہیں یہ اس کی کمزوری اور ضعف کا اصل سبب ہے. یہ دنیا میں کوئی عظمت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا باہمی مذہبی اختلافات کی وجہ سے، لہذا ان تمام مذہبوں کو کوٹ کر اور ہاون دستے میں ڈالو، ان کا چورا کرو، اس کا ایک معجون مرکب بناؤ تاکہ یہ آپس کا جو یہ جھگڑا اور فساد ہے اور اختلاف ہے اور افتراق ہے اور انتشار ہے یہ ختم ہو جائے. یہ دوسری بات ہے کہ فطرت کے اس اٹل قانون کے مطابق کہ جذر جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اسی کے کوک سے مد کے آثار جنم لیتے ہیں. مد و جذر، قدرت کا قانون یہی ہے، ہر کمال را زوال ہے. اسی طریقے سے ہر زوال کے بعد بھی پھر ایک عروج ہوتا ہے. ہندوستان میں اسلام کے زوال کی انتہا کا یہ دور سرزمین پاک و ہند میں اسلام کی نشأت ثانیہ کی تمہید بن گیا. بقول علامہ اقبال، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اب یہاں سے وہ مجددین امت کے کارنامے اور خاص طور پر ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ کا ارتکاز کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.